بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ روزہ فرض ہے اور روزہ عبادت بھی ہے، یہ خبر ہمیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے ملی۔ دین میں خبر کی اہمیت بہت عام ہے، اگر کوئی چیز اللہ کے رسول کی خبر سے ہم تک نہیں پہنچی، آپ کے توسط سے ہم تک نہیں پہنچی، تو اس کے دین ہونے کے بارے میں ہم شک و شبہ میں مبتلا ہو جائیں گے اور اس کو دین کی حیثیت میں قبول کرنے میں ہمیں تامل ہوگا۔ یہ سلسلہ گفتگو جاری تھا پچھلے پروگرام میں، اور ہم چاہیں گے کہ اسی بات کو مزید آگے بڑھائیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات کو اس خبر کے پہلو سے مزید نمایاں کریں اپنے شرکاء کے ساتھ۔ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد صاحب غامدی اور جناب احمد جاوید صاحب عثمانی۔ جاوید صاحب، ہم بات کر رہے تھے جب عبادت اور معرفت کی، تو ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ خبر کی اہمیت ہوتی ہے اصل میں دین کے اندر، اور خبر تک پہنچنے کا واحد مستند ذریعہ پیغمبر کی ذات ہے، اس لیے اس سے کوئی بے نیازی کے تصور کے تحت دین تک رسائی کی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ اگر یہ مقدمہ درست ہے تو پھر یہ کشف اور الہام کی جو شکل ہے، اس کی دینی حیثیت کیا ہوتی ہے؟
دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کشف اور الہام تو ایک عالمگیر حقیقت ہے، یعنی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب پر وہ الہام فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں تو شہد کی مکھی کے لیے بھی الہام اور وحی کی تعبیر اختیار کی گئی ہے، فطری الہام کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ جیسے ہر انسان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی ہمارے اندر خیر و شر کا شعور بھی اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا ہے۔ اس لیے یہ تو ایک عالمگیر حقیقت ہے، اس کے ذریعے سے عالم کے پروردگار نے ہمیں بہت سی چیزوں کا شعور دیا ہے، بہت سی چیزیں ہمارے وجدان میں رکھی ہیں، اور پھر جس کو قرآن کہتا ہے کہ تقدیر اور ہدایت کا ایک پورا سلسلہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ خدائی الہام ہی پر مبنی ہے۔ یہ بات بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب جدوجہد کرتا ہے، تگودو کرتا ہے، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ مناسب محسوس کرتے ہیں کہ اس کی براہ راست رہنمائی کر دیں۔ اس رہنمائی کی کئی صورتیں رہی ہیں، اور انبیاء کے علاوہ بھی بہت سی ایسی صورتیں ہیں جو قرآن مجید سے بھی اشارات سے معلوم ہوتا ہے، قدیم الہامی صاحب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عالم رویا میں بعض حقائق کے بارے میں باخبر کر دینا، سیدنا یوسف کا خواب قرآن میں بیان ہوا ہے، بادشاہ کے خواب قرآن میں بیان ہوئے ہیں، قرآن مجید نے جس طرح ان کو بیان ہوا ہے کیا ہے، اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک نوعیت کا الہام تھا جس کے لیے رویا کا طریقہ اختیار کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے بارے میں وہ خبر دے دی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے خواب کو بھی آپ دیکھیے کہ وہ مستقبل میں واقع ہونے والی ایک حقیقت کا بیان تھا، لیکن تمثیل کے اس کی۔
جیسے میں جو جاننا چاہتا ہوں یہ ہے کہ وہ وحی جس پر ہدایت کا دار و مدار ہے اور جس کے نتیجے میں ہم حق تک پہنچتے ہیں، اس کو اس باقی وحی کی اور الہام کی شکلوں سے ہم کیسے الگ کریں گے؟
جی، میں وہی عرض کرنے والا تھا کہ یہ جو کشف اور الہام کی صورتیں ہیں، یہ تو عالمگیر ہیں، ہمیشہ سے رہی ہیں اور یہ رہیں گی، جب تک دنیا قائم رہیں گی۔ اس کا تعلق ایمان و اسلام سے بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیضان ہے جو کافر و مومن سب کو اپنے اپنے درجے کے لحاظ سے ہوتا رہتا ہے۔ وہ وحی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت انسانوں کو دی، اس میں اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی اقتصاب کے نتیجے میں نہیں ملتی، یا وہ کوئی ملکہ نہیں ہے جو تمہارے اندر رکھا گیا تھا اور تم نے اس کو ترقی دے کر یہاں پہنچا دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر انسانوں کے اندر سے کسی کا انتخاب کرتے ہیں، اس کو نبوت کے منصب پر فائز کرتے ہیں، اور پھر جو وعدہ انہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کیا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ جب جب میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی تو اس کی جو پیروی کریں گے وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں سرفرازی پائیں گے۔ یہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک دوسری بات واضح کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ اس دنیا کو ابتلا کے اصول پر قائم کیے ہوئے ہیں، اور ابتلا کا لازمی نتیجہ جزا و سزا کی صورت میں نکلنے والا ہے، تو ہم نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اتمام حجت کیا ہے، یعنی حق کو اس طرح واضح کر دیا ہے کہ جس کے بعد کسی کے پاس اس کے انکار کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ یہ وحی اور یہ الہام، آپ اس کو جو نام بھی دیں، یہ اصل میں دین کو بتانے کا یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ
ہے. سب ہم یہ جب ہم کشف یا الہام کی بات کرتے ہیں کسی آدمی کو, تو کیا یہ کوئی ایسا غیر مادی یا غیر نقلی ذریعہ براہ راست اللہ سے استفادے کا ہدایت کے باب میں کیا موجود ہے, اور وہ کس حد تک ہم اس کے پابند ہوتے ہیں؟
یا ایسا کوئی ذریعہ موجود ہونے کا مطلب ہے کہ ختم نبوت کے کوئی معنی نہیں ہے, اور نبوت کا جو حقیقی امتیاز ہے وہ بھی اس کی وجہ سے محو ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے تصورات کو ماننے کی دینی یا اخلاقی یا عقلی مجھے تو کوئی بنیاد نظر نہیں آتی.
یہ بات ختم نبوت کے عقیدے سے کس طرح متصادم ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا ہم تفصیل سے بات کریں, لیکن اس سے پہلے ہم ایک وقفہ لینا ہوگا. حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. امجد صاحب, آپ ذکر کر رہے تھے کہ اگر ہم الہام کو کوئی ذریعہ ہدایت مانیں تو اس کا مطلب ختم نبوت کے عقیدے کی نفی ہے. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں.
ایک چیز ہوتی ہے ہدایت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وابستگی کی تاثیرات, جن کو ہم توفیقات الہیہ بھی کہتے ہیں. یہ ایسا عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی رسمی تیاری کے بغیر پہلے سے موجود کسی شعور یا علمی تربیت کے بغیر اپنے کلام کی کوئی بات سجھا دے میرے اور آپ کے اخلاص اور درماندگی اور سچے تعلق کو دیکھ کر. یہ انعام ایسا ہو سکتا ہے کہ بات سوج جائے, کوئی ایسا موقع جہاں غلط فیصلے کا امکان تھا, ایسے فیصلے کا امکان تھا جو گناہ تک پہنچا دیتا ہے, وہاں اللہ تعالیٰ نیکی اور ہدایت کا کوئی دائیہ کوئی شعور میں سمجھ پیدا کر دیں.
لیکن اس کشف کا یا الہام کا تعلق تو اس فرد کے ساتھ ہوگا نا.
ہاں, انفرادی ہے یہ کشف اور الہام. خیر جو لوگ مانتے بھی ہیں نا, وہ اس کی حجت کو اپنے ہی لیے مانتے ہیں, اور ان کے لیے بھی یہ ایک علمی تجربہ ہے, علمی حصول نہیں ہے. لیکن ہم کہیں کہ یہ اصطلاحیں اپنے معروف پس منظر میں اتنی ضرر رساں اور اتنی خطرناک ہیں کہ ان کا ترک اولا ہے. جس کو کشف اور الہام کا عنوان دے کر بہت زیادہ گرینجر پیدا کر دیا گیا ہے, وہ انسان کا اللہ سے تعلق ہے مبنی بر اخلاص سچائی کے ساتھ, جس میں اللہ تعالیٰ اسے دین میں درکار خوبیوں کے حصول کے لیے, گمراہیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ توفیقات عطا فرما دیتا ہے. تو وہ اگر شعور میں ہیں تو سمجھیں کہ کشف ہو گیا, اور عمل میں ہیں تو سمجھیں کہ اللہ نے انگلی پکڑ کے چلا دیا.
جیسا یہ جو ایک تو ہے شریعت, جس کو آپ دین پر عمل کے لیے آپ کو بنیادیں فراہم کرتے ہیں, ایک ہے وہ درجہ احسان جس میں آپ اللہ سے قریب ہو چلے جاتے ہیں, اس کے لیے ایک اور سلسلہ جس کے لیے طریقت کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور اس کے کچھ مشاغل اور اس کے کچھ وظیفے بھی مختلف ہیں شریعت سے. یہ شریعت اور طریقت کی اصطلاحوں کا پس منظر کیا ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے؟
اس طرف بڑھنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ جو آپ کا پہلا سوال تھا اس سے متعلق چند توضیحات کر دوں. دیکھیے, ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم ہے. یعنی ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے اپنی معرفت بخشی, جتنی کچھ بھی بخشی ہے, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض ایک علت العلل نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہما وقت قائم کیے ہوئے ہیں.
یعنی
ایسا نہیں ہے کہ اس کائنات کو بنا کے بندوں کو تخلیق کر کے وہ فارغ ہو گئے ہیں اور اب ان کا کوئی تعلق نہیں, وہ حی اور قیوم ہے. اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وہ ہر لحظے اپنے بندوں کے اوپر نگران رہتے ہیں اور ان کی شارق سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ان کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے, ایک تو فطری الہام ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بھی الہام سے تعبیر کرتے ہیں, یا کوئی ایسی حقیقت جو آپ کی فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے الہام سے تعبیر کیا ہے. اس معاملے کا تعلق مذہب یا دین سے نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت ہے جو اس نے تمام انسانوں کو دی ہے, اور تمام انسانوں کو کیا میں نے آپ سے عرض کیا کہ دوسری مخلوقات کو بھی دی ہے, جیسے شاید کی مکھی کے بارے میں بھی اس کا ذکر آ گیا. ایک دوسرا حصہ اس کا وہ ہے کہ جہاں اللہ پروردگار عالم کسی موقع پر کسی بندے کو کسی چیز پر مطلع کرتے ہیں, میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے بھی شواہد موجود ہیں کہ ایسا ہوتا رہا ہے. اور یہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا سورہ یوسف سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر عالم رویا میں ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خواب کے عالم میں بعض چیزوں کی طرف رہنمائی دے دی. آپ اس چیز کے منکر تو نہیں ہو سکتے نا کہ سیدنا یوسف کو مستقبل میں ہونے والے ایک واقعے کے بارے میں مطلع کیا گیا، اس وقت وہ نبوت کے منصب پر ابھی فائز نہیں ہوئے تھے. چلیے ان کو چھوڑ دیجئے، بادشاہ کو جو خواب آیا وہ بھی تو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اس میں بھی آنے والے ایک واقعے کے بارے میں ان کو کوئی علم یا اطلاع دی گئی. اسی طرح سے جب آدمی کسی علم کا اشتغال محسوس کرتا ہے، اس میں محنت کرتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا جس کو احمد جاوید صاحب نے تعبیر کیا کہ کوئی بات سوج جاتی ہے آدمی کو، یعنی بظاہر اس کے لیے اسباب نہیں موجود ہوتے، ہم غور کر رہے ہوتے ہیں. اور جن لوگوں کو علمی کام کرنے کا تجربہ ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کے سامنے سارا مواد ہوتا ہے، آپ اس کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، راستہ نہیں مل رہا ہوتا، کہ یک بے یک ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو روشنی نظر آ گئی،
کھڑکی کھل گئی،
اور اس کے ذریعے سے آپ کسی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں جس کے بارے میں آپ کا اطمینان ہوتا ہے کہ آپ ایک حقیقت تک پہنچ گئے ہیں. اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ آتا ہے، وہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ دین سے متعلق ہو گئے، آپ نے اپنے پروردگار کو مان لیا، آپ ایک ایمان کی کیفیت میں ہیں. اس طرح کی صورتحال میں ظاہر ہے آپ دونوں اعتبارات سے اپنے پروردگار سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی علم کے لحاظ سے بہت سی چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، عمل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے خواستگار ہوتے ہیں. توفیق کا بھی ایک پورا قانون قرآن میں بیان ہوا ہے، یعنی جس وقت آپ ارادہ خیر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کی تائید کرتے ہیں، ایک سکینت آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور اس میں وہ موقع بھی آ جاتا ہے کہ جب بسا اوقات انسان پھسل رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. اور اس موقع کے اوپر جس نے سیدنا یوسف کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اگر وہ خدا کی برہان اس موقع کے اوپر نہ دیکھ لیتے تو ان سے وہ غلطی ہو جاتی.
تو یہ معاملہ عام غیر پیغمبروں کے ساتھ بھی
ظاہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ توفیق کا قانون بھی اسی طرح عالمگیر قانون ہے. اسی کو بیان فرمایا احمد جاوید صاحب نے کہ آپ اخلاص کے ساتھ جب اپنے پروردگار سے متعلق ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی یہ رہنمائی بھی حاصل ہو جاتی ہے. یہ رہنمائی بھی اصل میں ایک انفرادی نوعیت کا معاملہ ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ وہ آتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت اور اپنا دین دیتے ہیں. اس کے لیے پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طریقہ اختیار کیا اور وہ یہ کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو دیتے ہیں. اس کے لیے کوئی اور طریقہ کبھی اختیار ہی نہیں کیا گیا، یعنی یہ اس سے پہلے بھی کسی اور ذریعے سے نہیں دیا گیا. آپ کے ساتھ خدا کا انفرادی تعلق ہزار پہلوؤں سے قائم ہوتا ہے، اس کی نفی نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین لوگوں تک پہنچانا ہے. وہ دین جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کا مواخذہ کریں گے، وہ دین جو ان کی ہدایت کی ضرورت ہے، جس کی بنیاد پر جزا و سزا مترتب ہونی ہے، یہ ہمیشہ انبیاء کے ذریعے سے دیا گیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ میرے بعد اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا.
جی یہ بڑی عام بات ہے جاوید صاحب کہ وحی کا دروازہ اگر بند ہو گیا تو کیا اس کی کوئی شکل ابھی باقی ہے؟ ہم اس پر بات کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید. جاوید صاحب آپ فرما رہے تھے کہ وحی کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے ہدایت کے معاملے میں، کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی معرفت سے لوگوں کو ہدایت پہنچاتے ہیں، اور جیسے احمد جاوید صاحب نے کہا کہ ختم نبوت کے بعد اب کوئی اور ذریعہ نہیں ہے ہدایت کا سوائے اس وحی کے جو قرآن اور سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے.
پہلے بھی نہیں تھا، یعنی انبیاء علیہ السلام ہی ہمیشہ دین لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ رہے. یہ میں نے اس لیے پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کشف کے الہام کے جتنے ذرائع بھی ہیں، خواہ وہ فطری الہام ہو، خواہ کسی خاص موقع پر اللہ تعالیٰ کو رہنمائی فرمائے، وہ میری آپ کی ذات سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں. یہ دین اور یہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یا اپنی معرفت کے لیے اپنی صفات کا علم بخشا ہے، اپنے سنن کا علم بخشا ہے، یہ سب کچھ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دیا گیا ہے. ایسا نہیں کہ ختم نبوت سے پہلے یہ کسی اور ذریعے سے ملتا تھا. البتہ اس دین پر جب آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کو توفیق حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ توفیق بھی بعض اوقات بعض معاملات میں علم اور عمل دونوں میں ایک طرح کے کشف اور الہام کی صورت اختیار کر لیتی ہے، کیونکہ خدا کا ہمارے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم رہتا ہے. دین جب دیا جا رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، اس کو ایمان کا حصہ بننا ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ اصل میں جو دین کے پورے مشمولات ہیں یہ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کی وحی کے ذریعے انسان
اور کسی کشف یا الہام سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا،
نہ پہلے کیا جا سکتا تھا
نہ کوئی پہلے کیا جا سکتا تھا،
نہ کوئی تغیر کیا جا سکتا تھا، نہ تبدیلی کیا جا سکتا. ایک اور چیز ہوئی ہے ختم نبوت کے بعد، اور وہ یہ ہوا ہے کہ جو ایک جزوی نوعیت کی رہنمائی بعض اوقات انسانوں کو حاصل ہو جاتی تھی، اس کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا ہے تاکہ ختم نبوت کے بعد کوئی چیز التباس کا ذریعہ نہ بنے. اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ میرے بعد اب ہر طرح کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نوعیت کے تعلق کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ آپ نے یہ بتائی ہے کہ چونکہ مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے. گویا نبوت اپنی حقیقت کے اعتبار سے ختم کی گئی ہے، تاکہ کسی قسم کا التباس پیدا نہ ہونے پائے. البتہ یہ بات آپ نے کہی کہ ایک چیز اب بھی باقی ہے اور وہ یہ کہ کسی موقع پر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی اچھا خواب دکھا دے. اسی روایت میں بیان ہوا ہے نا, لم یبق من النبوت الا المبشرات, یعنی حضور نے فرمایا کہ نبوت میں صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں. صحابہ نے کہا مل مبشرات, یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا رویا الرجل الصالح, کسی نیک آدمی کو, صالح آدمی کو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے کوئی ہدایت دے دے. اب ظاہر ہے کہ یہ ہدایت بھی بالکل ایک جزوی نوعیت کی توفیق ہوگی, یا کسی معاملے میں باخبر کر دیا جائے گا, یا آپ کسی دوراہے پر کھڑے ہوں گے اور وہاں آپ کو راستہ دکھا دیا جائے گا.
احمد جاوید صاحب, یہ جو دو طریقے ہمارے ہاں رائج ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ایک احسان کا درجہ ہے, اس کے لیے ایک طریقت کا طریقہ رائج ہے, اور اگر آپ عام مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو شریعت کا, اس کا ماخذ کیا ہے اس بات کا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟
اچھا, یہ تقسیم غالباً اتنے قطعی انداز سے جو ہے نا, اتنے قطعی انداز سے معیاری حالت میں موجود نہیں ہے, کیونکہ جن لوگوں کو اصحاب طریقت کہا جاتا ہے اور جو طریقت میں گویا دوسروں کے امام کا درجہ رکھتے ہیں, وہ سب لوگ طریقت کو شریعت کے تحت ہی رکھتے ہیں, مطلب اس میں کوئی اور استثنا نہیں ہے, مطلب کوئی دوسری مثال نہیں پیش کی جا سکتی.
وہ شریعت سے اضافی چیز تو ہے نا؟
نہیں, اضافی چیز نہیں ہے, وہ ہے شریعت کی مراد پر ڈھلنے کا ایک پورا عمل. صوفیہ کا تصور یہ ہے, مطلب اس بات کو اگر ہم مثبت انداز سے بیان کریں, یا اہل طریقت جن کو کہا جائے معروف معنی میں, ان کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بھی صرف عملی شکل میں تعمیل سے پورا نہیں ہو جاتا, اللہ کا ہر حکم اس حکم میں چھپی ہوئی مراد پر ڈھلے بغیر مکمل نہیں ہوگا. یعنی وہ اللہ کا حکم ہے جو میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, تو نماز پڑھو یہ ایک حکم ہے, تو نماز پڑھ لینے سے یہ حکم گویا اپنی ایک فطری مراد کو پہنچ نہیں گیا تعمیل کے درجے میں, جب تک کہ میں اپنے آپ کو نمازی بنا نہ لوں. ٹھیک ہے نا, نماز پڑھنا ایک الگ درجہ ہے, نمازی بن جانا دوسرا درجہ ہے. تو شریعت میں ایسا رسوخ پیدا کرنا کہ شریعت گویا میرے لیے ایک طرز زندگی بن جائے, میری افتاد طبع اور میری تمام جو ذہنی ساخت ہے وہ شریعت کے مقاصد میں ڈھل کے رہ جائے, یعنی شریعت کو میں اپنی تشکیل کا واحد سانچہ بنا کر دکھا دوں.
یہ آپ کا خیال یہ ہے کہ طریقت سے مراد شریعت پر احسن انداز میں عمل کرنا ہے.
احسن انداز میں اس طرح عمل کرنا کہ وہ عمل گویا میری کنڈیشننگ کر دے. ٹھیک ہے نا, ایک ہے عمل کر کے اس سے نکل آنا, ایک ہے کہ عمل اس طرح کرنا کہ اس وہ عمل کرنے والے کی ایک سائیکک کنڈیشننگ ہو جائے. ٹھیک ہے نا, تو یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں بھی آپ اس کا کوئی معیاری بیان دیکھیں گے تو اصطلاحات کے فرق کے ساتھ مطلب یہ نکلے گا عموماً. دوسرا یہ کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس میں ان کے سامنے ایک مسئلہ پیش آتا ہے جو کوئی بھی, آپ بھی جائیں گے میں بھی جاؤں گا, مجھے اور آپ کو بھی پیش آئے گا, کہ نفس میں شریعت کی قوت تزکیہ کو, یعنی شریعت کے تزکیے کی تاثیر قبول کرنے کے لیے کچھ تیاری کی ضرورت ہوتی ہے, نفس کو تزکیے کے لیے کوالیفائی کرنا پڑتا ہے. مطلب اس تصور کے مطابق
وہ جو تیاری ہے وہ کیا چیز ہے, اس پہ ہم چاہیں گے کہ تفصیل سے بات کریں, کیونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اس لیے تزکیہ نفس کی اس بحث کو